إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں, ایک انسان کی کامیابی کا تعلق اس چیز سے ہے کہ واقعی وہ اللہ تعالی کو کس درجے میں پہچانتا ہے. اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان اس کو کتنی, جس درجے کی اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی زندگی میں ہوتی ہے اسی درجے کی دینداری اس کی زندگی میں پیدا ہوتی ہے. جس درجے میں ایک انسان اللہ سے جڑتا ہے اسی درجے میں, اسی اعتبار سے اتنی ہی بھلائیاں اور خیر اس کی زندگی میں پیدا ہوتی ہے. جب انسان کا دل ایمان سے بھرتا ہے تو اس کے بدن سے نیک اعمال کا ظہور ہوتا ہے, اس سے نیک اعمال صادر ہوتے ہیں. لیکن جس قدر انسان کے دل میں ایمان کا نور کم ہوتا ہے, جس اعتبار سے اس کا دل اللہ سے دور ہوتا ہے, اسی کے بقدر اس کی زندگی اللہ تعالی کے دین سے, خیر سے, بھلائی سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. لہذا ساری خیر کی اصل اور جڑ ایک بندے کے دل کا اللہ سے اپنے تعلق کو درست کرنا ہے, اور دل میں اللہ تعالی کی یاد کا جم جانا ہے. ایک بندہ اللہ کو کتنا پہچانتا ہے, اس کی ذات و صفات کا کتنا استحضار اس کو ہے, اس کو کتنی پہچان اور معرفت اللہ کی ہے, اس کا مدار اس پر ہے کہ اس کا علم کیسا ہے. اگر اس کا علم صحیح ہو تو اللہ کی پہچان اس کو صحیح ہوگی, اگر اس کے علم میں بگاڑ آ جائے تو اللہ کے بارے میں وہ غلط اور فاسد عقائد قائم کرے گا. وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اولیاء کو واسطہ بنائے گا, ان کی قبروں پر سجدہ کرے گا, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے, اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطے ضروری ہیں. اگر اس کا یقین پختہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, تو ایسا آدمی گناہ پر گناہ کرے گا اور بے حیائی اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی. لیکن اگر اس کی زندگی میں یقین ہے کہ اللہ ہر حال میں اس کو دیکھ رہا ہے تو ایسا انسان گناہوں سے بچنے والا بنے گا. تو انسان کی زندگی میں کتنا سدھار اور کتنا نکھار اور کتنی بھلائی آتی ہے, یہ بات اس بات پر منحصر ہے کہ واقعی اس نے اللہ کو کتنا پہچانا ہے, اللہ سے اس کا تعلق کیسا ہے, اللہ کی معرفت اور پہچان اس کو کیسی ہے. اور یہ معرفت اس وقت تک کہ صحیح نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ایک انسان کا علم صحیح نہ ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کو کیسے پہچانے؟ کیا عقل انسان کے لیے اللہ کے پہچان کے لیے کافی ہے؟ کیا کائنات میں آسمان و زمین اور مخلوقات کو دیکھ کر آدمی اللہ کو پہچان سکتا ہے, اللہ کے بارے میں معلوم کر سکتا ہے؟ عقل انسان کے لیے اللہ کی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے, اور نہ ہی مخلوقات فی نفسی ہی انسان کے لیے کافی ہیں کہ اللہ کی مرضیات اس کو معلوم ہو جزی طور پر، کچھ حد تک کہ وہ یہ جان سکتا ہے کہ اتنی بہترین مخلوقات بنانے والا وہ بھی بہت اچھا ہوگا، بارش برسا کر انسان کو غذا دینے والا یہ بڑا رحم والا ہوگا، یہ بڑی قدرت والا ہوگا، یہ بڑے علم والا حکمت والا ہوگا، یہاں تک تو پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالی کی مرضیات کے اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کو دیا، لیکن یہ کیوں کیا، آسمان کیوں بنایا، بارش کیوں برسائی، زمین کیوں بنائی، اناج کیوں اگایا، انسان کو کیوں پیدا کیا، انسان اس بات کو اپنے طور پر نہیں جان سکتا ہے۔ اور یہ ایسے سوالات ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے یہ سوالات خودکشی کا سبب بنے ہیں کہ میں کیوں یہاں پر ہوں، کیا اس دنیا کا کیا مقصد ہے، میں کیوں دنیا میں ہوں، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، کیا کرنا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ سارا کارخانہ کیوں ہے۔ کئی لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہوئے جن کو اس کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے خودکشیاں کی ہیں، کہ کیا یہ مطلب کیا ہے زندگی کا، کچھ مطلب نہیں ہے، کہیں جواب ان کو نہیں مل رہا ہے۔ انسان کو عقل سے، تجربے سے، محض غور و فکر کرنے سے ان کا جواب نہیں مل سکتا ہے۔ فلسفی صدیوں سے اس سوال کے جواب میں پریشان ہے کہ ایگزسٹنس کا میننگ کیا ہے، پرپس کیا ہے، کوئی فلسفی آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے کہ انسان کو دنیا میں جو انسان بسا ہوا ہے اور یہ جو اتنی بہترین کائنات اس کے اطراف میں بنی ہوئی ہے، یہ ساری کائنات اس کا مقصد کیا ہے، انسان اپنی عقل سے، غور و فکر سے اس کو جواب اس کا اس کو نہیں مل سکتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے دل کو اللہ تعالی کی وحی والے علم کے لیے نہ کھولے۔ انسان کو بنانے والے کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ تجھ کو کیوں بنایا گیا ہے، تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور سب سے اعلی علم وہی ہے جو انسان کی سوچ کو، انسان کے دل کو اللہ سے جوڑے، سب سے اعلی علم۔ اللہ سے جڑے بغیر ایک انسان مردہ ہے، ایک انسان مردہ ہے، اس کی زندگی میں حیات آتی ہے جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون تب آتا ہے جب وہ اللہ تعالی کی یاد سے جڑتا ہے، اور اس کی زندگی سے سکون تب نکل جاتا ہے جب اللہ تعالی سے، اللہ کی یاد سے اعراض وہ کرنے لگتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میری یاد سے، جو میری نصیحت سے اعراض کرے، اس کو اوائڈ کرے، اس کو نظر انداز کر دے، میں نے جو نصیحت بندوں کے لیے بھیجی ہے جس سے وہ اپنی زندگی میں سدھار پیدا کریں، جو آدمی اس نصیحت سے اعراض کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کے لیے ایک تنگ زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى، اور قیامت کے دن ایسے انسان کو ہم اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمًى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھے گا، اے میرے پروردگار، آج اس قیامت کے دن تو نے مجھ کو اندھا بنا کے کیوں اٹھایا جبکہ دنیا میں میں آنکھ والا تھا، لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، یہاں حشر میں کیسے آنکھ میری چلی گئی، کیسے اندھا ہو گیا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ہاں اللہ تعالی جواب دے گا، ایسے ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، تیرے پاس ہماری سائنس، ہماری نشانیاں آئیں، فنسیتھا، تو نے ان کو بلا دیا، تو نے ان کو اگنور کیا، فنسیتھا، تو نے اس کو بلاوے میں ڈال دیا ہے. ایسی چیز جس کو یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, جس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں, تو نے ان سے اعراض کیا, ان کو بلاوا بنا دیا, ان کو نسیہ منسیہ کر دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى, اور آج تو اسی طرح سے بھلا دیا جائے گا جیسے تو نے اللہ کی نشانیوں کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اور ایسے ہی ہم سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حدوں کو پار کر جاتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے شروعات کہاں سے کی اور ختم کہاں کیا, کہ اللہ کی آیات سے اعراض, اللہ کی نصیحت کو نظر انداز کر دینا. اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے, ارے جانے دو بھائی, قرآن میں ایسا ہے, ارے چھوڑ دو, بہت قرآن سنا ہم نے. اللہ کی کتاب سے اعراض, ومن اعرض عن ذکری, اللہ کی نصیحت کیا ہے جو میری نصیحت سے اعراض کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر, صاد قرآن کی قسم, والقرآن ذی الذکر جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے. اللہ کی نصیحت سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا, ان ہوا الا ذکر للعالمین, ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے, یاد دہانی ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ جو یاد دلائے. ایک آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے, دوسرا کہے بھائی یہ راستہ نہیں جاتا, یہ جاتا ہے. ہاں اچھا وہ بتا دیا. ایک آدمی زندگی کا مقصد بھولا ہوا ہے, ایک آدمی بھولا ہوا ہے کہ اس کو میٹنگ میں جانا ہے, کوئی اس کو یاد دلا دے بھائی آپ کی میٹنگ ہے. ہاں اچھا وہ یاد دلا دیا. جو راستہ بھٹکا ہوا ہو اس کو راستہ صحیح دکھا دے, یاد دلا دے یہ راستہ نہیں یہ. جو اپنے مقصد کو بھولا ہوا ہو اس کو مقصد یاد دلا دے. جو غفلت میں پڑا ہوا ہو اس کو غفلت سے جگائیں. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کے لیے نازل ہوئی ہے. ذکر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ یاد دلائے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اس میں اللہ کی بڑائی, اللہ کی رحمت, اللہ کی قدرت, اللہ تعالی کے اوصاف کا تذکرہ ہو, اور آدمی اس کو سن کے اللہ سے جڑ جائے, اس کا دھیان مخلوق سے اللہ کی طرف ہو جائے. اس کے دل میں مخلوقات بسی ہوئی تھی, کام کاج, مال دولت, تجارت, بیوی بچے, سب اس کے دل میں تھا, لیکن جیسے قرآن سنا اس کا دل مقصد کی طرف, اس کا دل اپنے رب کی طرف پھر گیا. ہاں میرا کوئی رب ہے, یہ ضرورت ہے, وہ مقصد ہے. یہ مخلوقات ہیں, وہ خالق ہے. یہ بندے ہیں, وہ میرا مالک ہے, وہ میرا معبود ہے. قرآن بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے, یاد دلاتا ہے کہ تیرا کوئی رب ہے جس کے سامنے تجھ کو کھڑا ہونا ہے, یاد دلاتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن تیری زندگی کا حساب دیا جائے گا. یہ ذکر ہے, اللہ کی نصیحت ہے, اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے. اگر اس کو مسلمان چھوڑ دے تو پھر اس کی زندگی سے اللہ کی یاد نکل جاتی ہے, زندگی میں اصلاح نہیں ہو پاتی ہے, پھر بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پروردگار, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واز آ چکا ہے, واز و نصیحت آ چکی ہے. موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, اور دلوں میں, سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کا علاج آ چکا ہے. وہ ہدا و رحمت للمؤمنین, اور ایمان والوں کے لیے رہبری اور رحمت آ چکی ہے۔ کتنی چیزیں بتلائیں قرآن کے بارے میں، نمبر ایک یہ واعظ و نصیحت ہے کہ کوئی کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے اس کو جھنجھوڑ کے جگا دے، کیا کر رہا ہے؟ کون کرتا ہے یہ؟ یہ قرآن کرتا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ قرآن میں ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکو گے کہ نہیں؟ قرآن جب آدمی پڑھتا ہے دل پر اس کا اثر پڑتا ہے، دل کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کا ایک اثر ہے، واقعی پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے اوپر سے کچھ آ رہا ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا اس میں تم بہت سا اختلاف دیکھتے ہیں، کانٹرڈکشن اس میں ہوتا ہے، کہیں کچھ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے والی کتاب، آپ اس کو پورا جوڑ کے ایک کتاب جب کر دیتے ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوری کی پوری کتاب ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ انسان کا کلام کیسا ہوتا ہے آپ اپنی ڈائری پڑھ کے دیکھیں، انسان کا کلام اس میں جذبات ہوتے ہیں اور اس کی باتوں میں اس کے ماحول کا، اس کے دور کا اور اس کی حالت کا اثر پایا جاتا ہے۔ بہت ٹینشن میں آدمی جو لکھے گا اس میں وہ دکھائی دے گا، بہت خوش ہے اس میں وہ بات آئے گی، غمگین ہے اس میں وہ بات آئے گی۔ آدمی کسی کی ڈائری پڑھ لے تو معلوم پڑے گا کہ اس نے خوشی میں لکھا ہے، غم میں لکھا ہے، کیسے حالات میں لکھا ہے۔ انسان کے جذبات اس کے کلام میں نمایاں ہوتے ہیں، اور انسان کا تجربہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے کہ ایک انسان جو لکھتا ہے لکھتے 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 ایک زمانے کے بعد 2 سال 3 سال 5 سال لکھتا جا رہا ہے تو اس کے کلام میں، اس کے لکھنے کے سٹائل میں چینج آتا ہے۔ معلوم پڑتا ہے کسی کی بھی کتاب لکھی ہوئی آپ پڑھیں، یہ اس نے اپنے پہلے دور میں لکھی ہوگی، یہ بعد میں، یہ بہت ہی اچھی لکھی ہے، ایک دم ریفائن ہو گیا یہ، کیوں؟ ایکسپیرینس۔ لیکن آپ قرآن کو شروع سے آخر تک آپ دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ اس میں کوئی امپروومنٹ والی بات دکھائی نہیں دیتی ہے۔ پہلے جو نازل ہوا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، 5 آیتیں شروع کی پہلی آیت نازل ہوئی ہیں۔ ابن تیمیہ نے 200 سے زیادہ صفحات اس کی تفسیر میں لکھی، 200 سے زیادہ صفحات، اتنی باتیں کہتے ہیں کہ اس میں ہیں، اور کہا کہ یہی بالکل مناسب تھا کہ یہی آیت نازل ہوں، اور وہی آیت اللہ نے نازل کی۔ اور اس کا آپ دیکھیے انداز، الفاظ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، میم آ رہا ہے، پہلے قاف قاف آیا، میم میم، الذی علم بالقلم، میم آیا، پھر علم الانسان ما لم يعلم، پھر میم آیا۔ اور آپ یہ کرنا، خالی علی باتا میں جوڑنا کسی چیز کو، وہ مشکل ہے، اس کے بعد اس کے میننگ اتنے پاورفل ہوں اور وہ شامل ہو چیزوں کو، سارا میسج اس میں آ جائے، کہ پڑھنے سے شروع کیا جا، پہلا حکم بتایا جا رہا ان کو پڑھنے کے لیے، کہا جا رہا یعنی بتایا جا رہا اقرا، کہیں اور سے حکم آیا ہے تو یہ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ میسنجر ہے، یہ رسول ہے، پہلے ہی لفظ میں بتلایا جا رہا ہے کہ کہیں اور سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو، تو پہلا لفظ جو سنے گا اقرا بسم ربک الذی خلق، جس کو بھی پہلی آیت سنائی جائے گی وہ جان جائے گا یہ اپنے دل سے نہیں بول رہے ہیں، کہ پہلا لفظ کیا ہے، پڑھ، تو کس کو کہا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک، یہ پڑھ، کوئی بندہ حکم نہیں دے رہا ہے، کون بول رہا ہے؟ بسم ربک، رب کے نام سے پڑھو. تو بتایا جا رہا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے؟ رب ہے. الذی خلق، جس نے پیدا کیا، کہ سب کا خالق وہ ہے، خالق کی طرف سے آیا. رب وہی ہے جس نے پیدا کیا سب کو، مالک وہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا، اور اس مالک نے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو جانتا ہے، پیدا کرنے والا ہی تو جانے گا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے بنایا، پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا زیادہ جانتا ہے مخلوق کیسی ہے. تو جس نے پیدا کیا ہے وہ بندے کا بھلا اور برا جانتا ہے، اس نے جو مالک ہے، رب ہے، جس نے تربیت دی اس کو، پرورش کی اس کی، ایک حال سے دوسرے حال میں اس کو بڑھایا، بچہ ماں کے پیٹ میں پھر باہر، کیونکہ علق میں اشارہ آ گیا ہے، خلق الانسان من علق، جس نے ایک معمولی خون کے دھبے کو یا چھوٹی سی گوشت کی بوٹی کو جس نے آگے بڑھاتے بڑھاتے انسان کی شکل میں پیدا کیا، وہی انسان کا رب ہے، وہی انسان کا پروردگار ہے، وہی انسان کی تربیت کرنے والا ہے، ماں کے پیٹ میں اور باہر بھی ہے. اس کی طرف سے میسج آیا ہے، تو اقرا، پڑھ اے نبی، پڑھیے وہ میسج. آپ دیکھیے پہلے، یعنی شروعات کے میسج میں وہ پاور ہے اتنا، یعنی کہ پہلے کچھ تو ہو، پھر بڑھتے بڑھتے جائے گا. قرآن خود دلیل ہے اس بات کی کہ وہ انسان کا کلام نہیں ہے. قرآن کے لیے خارجی دلائل الگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، لیکن باقی سارے خارجی دلائل آپ ختم کر دیں، صرف قرآن کی عربی زبان ایک انسان کو آتی ہو اور اس کلام کو پڑھیں اور اس کے معنی میں غور کریں، اس کا دل دہل جائے گا. کیا کتاب ہے یہ، ایک ایک آیت میں کتنی زبردست بات ہوتی ہے، اگر غور کرتے جائیں غور کرتے جائیں. یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے پانی ابل رہا ہے اور ختم نہیں ہوتا، لوگ لیتے ہیں، پیتے ہیں، اس سے استعمال کرتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں، لیکن کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، نکالتے چلے جاؤ ختم نہیں ہوگا. اسی کو کہتے ہیں برکہ. اور یہ کلام کیسا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے. یہ کیسی کتاب ہے؟ مبارکن، مبارک جس میں برکت ہو. عربی زبان میں برکہ کنویں کو، چشمے کو کہتے ہیں جس میں سے پانی نکلتا ہے. برکہ زیادتی ہونا، آپ کنویں سے پانی نکالتے رہو نکالتے رہو، ختم ہوتا نکلتے رہتا ہے. یہ ایسا کلام ہے کہ اس میں آپ ایک کے بعد ایک زمانہ گزرتا چلا جائے، لیکن اس کلام کی برکت ختم نہیں ہوتی ہے، اس کلام کا اثر ختم نہیں ہوتا ہے. آپ غور کریں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، انگلش، مراٹھی، ہندی، گجراتی، نہ جانے کون سی زبانوں میں، کنڑ، ملیالم، اس میں پڑھ کے ان کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا. اگر وہ قرآن کی عربی جانتے، کیونکہ اصل جو قرآن ہے وہ تو عربی ہے، وہ تو ترجمہ پڑھ رہا ہے، کہ ایک بادشاہ کی بات کو ایک غلام سمجھائے تو وہ پاور اس میں ہوگا. ایک بادشاہ ہے جو پاور کے ساتھ جو بولتا ہے، وہ جو پاور اس میں ہے، اب ایک غلام جا کے پیش کرے بادشاہ نے ایسا ایسا کہا ہے، تو اس میں وہ پاور ہوگا؟ اس میں وہ پاور نہیں ہے، اس میں وہ سپیریورٹی نہیں ہے. قرآن کی عربی میں وہ پاور ہے، دوسری لینگویج میں آپ کرو گے وہ غلام کی زبان ہے، اس میں وہ پاور نہیں ہے. تو آپ دیکھیں ترجمہ پڑھ کے لوگوں کے دلوں پہ اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا انگلش میں پڑھ کے. وہ قرآن کیسا ہوگا جو عربی میں ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا، لرأيته خاشعا، تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے خشیت گھبرا گیا، متصدعاً ریزہ ریزہ ہو گیا، پارا پارا ہو گیا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کے احساس سے، اللہ کے خوف سے، تو دیکھتا کہ اگر یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ قرآن ہے. اور کتنے کفر والے دلوں پر قرآن کی آیتیں ان میں جب سمائیں، جب ان دلوں پر ان کا اثر ہوا تو واقعی وہ دل ٹوٹ گئے، ان کا کفر ٹوٹا، ان کا شرک ٹوٹا، اور ان کے دلوں میں ایمان آیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو غصے والے اور ایک دم اس زمانے میں مار پیٹ کے لیے معروف، بہادری کے لیے معروف، صحابہ کے کٹر دشمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، لیکن ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاق کی جہاں تک مجھ کو یاد ہے آیتیں پڑھ رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ سنی آیتیں تو ان کا دل جو ہے ان کے دل میں اسلام اور قرآن کی عظمت بیٹھ گئی، اور آگے بھی اور بہت ساری باتیں ہوئیں. لیکن وہ وقت تھا کہ جب انہوں نے وہ قرآن کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی، دل میں وہ گھر کر دی. حضرت طفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ آیا، اور اس وقت میں مسلمان نہیں تھے، وہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے تھے بدر کے. تو کہتے ہیں میں جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا آپ مغرب کی نماز میں سورہ الطور پڑھ رہے تھے، اور آپ آیتیں پڑھ رہے تھے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ کیا کسی بنانے والے کے بغیر یوں ہی بن گئے، یا خود ہی اپنے بنانے والے پیدا کرنے والے ہیں، ام خلق السماوات والارض، یا پھر ایسا ہے کہ آسمان و زمین کو انہوں نے بنایا ہے، بل لا یقینون، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے دل یقین سے خالی ہیں، یہ یقین نہیں رکھتے ہیں. کہتے ہیں جب میں نے آیتیں سنی تو میرا دل ایسا اڑنے لگا ایک دم. ایک تو وہ اللہ کا کلام، اور پڑھنے والا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو اللہ کے کلام کے پڑھنے والے نبی سے بڑھ کر کسی اور کی آواز کی طرف اللہ اتنا زیادہ متوجہ نہیں ہوتا ہے جتنا ایک نبی کی آواز کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور وہ ان کا دل کہتے ہیں میرا دل ایک دم اڑنے لگتا ہے. وہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شکایت کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول، اور رسول کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقال الرسول یا رب یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بدلا دیا، اور قیامت کے دن ہمارا یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مہجور ہجرہ سے ہے، اور ہجرہ کے معنی ہے چھوڑنا، اسی پر سے ہے ہجرت. مہجور متروک. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے اللہ میری قوم نے اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اس قرآن کو چھوڑے رکھا، قبول نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا. تو قیامت کے دن ایک فیصلہ اس معاملے میں بھی ہونے والا ہے، اور وہ شکایت جائے گی کس کی طرف سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کس کے سلسلے میں؟ قوم کے سلسلے میں. اور کیا شکایت ہوگی؟ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیا وہی جرم، اسی جرم کے مرتکب آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نہیں؟ کہ جو قوم نے کیا، قوم نے کیا کیا، قریش نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، کیا کہتے تھے کفار، کہتے تھے کہ یہ قرآن سنو مت، ہاں لا تسمعوا لهذا القرآن، سننا ہی نہیں. والغوا فيه، اور جب پڑھنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی صحابی، شور مچاؤ، شور مچاؤ. لعلکم تغلبون، تاکہ تم ان کی آواز پر تمہاری آواز غالب آ جائے. یا بعض مفسرین نے کہا اس میں عیب نکالو، ایسا عیب نکالو کہ ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کرو. ایسا تھوڑی ہوتا ہے، مکی کا ذکر کیا قرآن میں آیا، مچھر کا ذکر آ رہا ہے قرآن میں، فلاں کا آ رہا ہے. اس طرح سے جو ہے لوگوں کے سامنے اس کے عیوب بیان کرو تاکہ یہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں. یا شور مچاؤ کہ تمہاری آواز ان کی آواز پر، پڑھنے والے کی آواز پر غالب آئے. سنو ہی مت. کیا آج مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا نہیں ہے؟ بڑا طبقہ ہے. ذرا قرآن سنو. نہیں، قرآن نہیں سننا ہے. کیوں بھائی، کیا غلطی ہو رہی ہے؟ کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تفسیر سے، کیا کر رہا ہے تو؟ بولے قرآن پڑھ رہا. کیسے پڑھ رہا تو؟ یہ بازو کا کیوں پڑھ رہا؟ خالی عربی پڑھ. سمجھنے کی کوشش کر. کیا سمجھتا ہے؟ گمراہ ہو جائے گا. میں قرآن کی تفسیر کے درس میں بیٹھ رہا ہوں، قرآن سمجھتے نہیں گمراہ ہو جائے گا. کوئی آدمی اگر قرآن سننے اور اس کی تفسیر سننے کے لیے بیٹھتا ہے کہ میں سمجھوں میرے رب کا کلام کیا ہے، تو آج روکنے والے اسلام دشمن قومیں اور فرقے ہیں. اگر کل کو کوئی قوم بین لگا دے اس ملک میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، اس ملک میں قرآن نہیں سمجھا جائے گا، سمجھانا بھی نہیں، سمجھنا بھی نہیں، بین، مسلمان کھڑے ہو جائیں گے اس سے لڑنے کے، ہوں گے کہ نہیں ہوں؟ ہمارے قرآن کے بارے میں بولنا نہیں. اور تو خود کتنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا تو پہلا روکنے والا تو ہے، پہلا روکنے والا مسلمان ہے، کہ تو بھٹک جائے گا قرآن کو اگر سمجھے گا. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک کیس بھی نیوز پیپر میں آیا تھا کہ ایک امام کو ہٹا دیے. کیا کیا گناہ ہے ان کا، پاپ کیا ہے؟ بولے میں تفسیر کر رہا تھا، میرے کو ہٹا دیا وہاں سے. قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفسیر اگر کر رہا ہے ایک عالم، اس کو ہٹا دیا وہاں سے، نہیں چلے گا. کیوں؟ کہ قوم کے اندر قرآن کا علم عام کرتے ہیں. وہ اخبار پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا بھر کی خرافات پڑھتا ہے، گمراہ نہیں ہوتا ہے. لیکن کیا گمراہ کرے گا اس کو؟ قرآن گمراہ کرتا ہے. یہ بات اور ہے کہ ایک آدمی اپنی عقل سے فلسفی بن کے قرآن کا مفسر بھی بن جائے تب تو یہ گمراہی ہے، لیکن ایک آدمی واقعی علماء کی تفسیر لکھی ہوئی ہے جو سلف کے عقیدے اور منہج کے پابند ہیں، اور ایک آدمی اس کو پڑھ کے لوگوں کو سنا رہا ہے یا خود اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی پاپ ہے، یہ بھی گناہ ہے کہ سرے سے آدمی قرآن کو سمجھے ہی نہیں، سیکھے ہی نہیں. اور یہ تو بھائی میں بہت آگے کی بات بول رہا ہوں، قرآن کو سمجھنا، تفسیر پڑھنا. آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ بھائی ذرا قرآن پڑھ کے سنا دو، اگر اس کو قرآن اگر پڑھے گا وہ، اس کا قرآن اتنا غلطیاں اس میں نکلیں گی، اس کو تجوید سے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. کتنے مسلمان ہیں کہ ان کو صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنا آتا نہیں. قرآن کے سیکھنے میں یہ بھی تو ہے کہ ایک انسان قرآن کو صحیح طور سے پڑھ پائے. تو اللہ کا کلام صحیح نہیں پڑھ سکتا تو کیا کیا زندگی بھر، تو صحیح سے عین نہیں بنا سکتا، غین نہیں کر سکتا، طا اور تا کا فرق نہیں جانتا ہے، تو سین اور صاد کا فرق نہیں جانتا، تو کیا کر رہا ہے؟ تو قرآن کی بجائے دنیا میں اپنے اوقات ضائع کر رہا ہے. واٹس ایپ پہ کتنا بزی ہے تو اللہ کے بندے، تیرا وقت پورا کیا کھا رہا ہے؟ انٹرنیٹ. تو سب سے جڑا ہوا ہے انٹرنیٹ سے، کیا ہو رہا ہے آدمی؟ سوشل نیٹ ورک. سب سے کٹنا صحیح نہیں ہے، فرینڈ فرینڈ، یہ لائک ان لائک ڈس لائک، اور کنیکشن اس کا سب سے بنا ہوا ہے، سب سے جڑا ہوا ہے. تو اللہ سے جڑا ہوا ہے کیا؟ تو ساری دنیا بھر کے میسج پڑھنے کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے؟ اول پول فتنے نہ جانے کیا کیا خرافات، چین میں ایسا ہوا اور جاپان میں ایسا ہوا اور ایسا نہ جانے کتنی بےہودہ باتیں تو وہ پڑھ رہا ہے، لیکن تیرے پاس روزانہ 10 منٹ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں. 10 منٹ نہیں ہے کہ بھائی تو 5 منٹ عربی میں پڑھ لیا، 5 منٹ اردو میں پڑھ لیا، بس زیادہ مت پڑھ. نہیں نا ٹائم، 15 منٹ پڑھ لے تو یہ بھی نہیں. تو استنجا میں جا کے آنے میں 15 منٹ تو اس کو لگتے ہیں، تو اتنا وقت بھی قرآن کے لیے نہیں دے سکتا ہے جو پیشاب پاکانے کے لیے دیتا ہے. ہوٹل میں تو بیٹھتا ہے، ایک ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے، 2-2 گھنٹے نکل جاتے ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں نہ جانے کتنی باتیں جس کا کوئی تعلق نہ اس کی دنیا سے نہ دین سے، فضولیات میں. لیکن وہی ایک گھنٹہ اگر تجھ سے کہا جائے مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنا قرآن صحیح کر لے، کم سے کم جتنی صورتیں پڑھتا ہے وہ تو صحیح کر، پر ٹائم نہیں ملتا ہے، ٹائم نہیں ملتا اس کو. تیرے پاس ٹائم ہے، ٹائم دیا کس نے تجھ کو؟ تجھ کو ٹائم دیا کس نے؟ تیرا ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم دیا ہوا اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو تو ایسا استعمال کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا سب کے لیے ہے. اللہ کا دیا ہوا وقت اللہ کی بجائے تو سب کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن صبح شام میں تھوڑا سا وقت، پورا وقت نہیں بھائی، تھوڑا سا وقت تو اللہ کے لیے نکال کے کچھ اللہ کا کلام پڑھ لے، جس سے تیری زندگی سنور جائے، اور جس کے ہر حرف پر تیرے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 گنا ملے گی. اتنا بھی تو نہیں کر سکتا کہ قرآن کے الفاظ کا سیکھنا یہ ضروری ہے، اس سے آگے بڑھ گیا قرآن کے معنی سیکھ کہ کیا قرآن کی آیتوں کا کیا مطلب، اس کی تفسیر سیکھ، اس کا ناسخ منسوخ سیکھ، کون سی آیت پہلے کی، کون سی آیت بعد کی ہے، اس کا شان نزول سیکھ کہ کون سی آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے، قرآن کی مثالیں اس کے بارے میں غور کر سیکھ، علماء نے کیا بتلایا کہ اس مثال کا کیا مطلب ہے، قرآن کے احکام سیکھ، حلال حرام کیا حکم اللہ نے دیا ہے، کس سے منع کیا ہے، قرآن کے واقعات کے بارے میں سیکھ، کون سا واقعہ کس کے بارے میں ہے اور کس کی تفصیل ہے اور یہ واقعہ اور کہاں آیا ہے اور اس واقعے سے اس قصے سے کیا عبرت نکلتی ہے، قرآن کی اخبار ماضی کی حال کی مستقبل کی اس کے بارے میں سیکھ، جنت جہنم قرآن کی واضح نصیحت کے بارے میں اس میں غور کر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ کوئی ہے نہیں نصیحت لینے والا. اس کے پاس وقت کتنا ہے؟ 24 گھنٹے ہیں. آپ بتائیے 24 گھنٹے معمولی چیز ہے؟ ایک آدمی فلائٹ میں بیٹھے دلی سے کنیا کماری پہنچ جائے گا، 4 بار جائے گا بھائی ایک دن میں، کتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے. ایک آدمی 2.5 گھنٹے میں ہندوستان سے سعودی عرب پہنچ جاتا ہے، 4 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے امریکہ، کتنے گھنٹے، ایک آدمی کتنا آسان ہے. 24 گھنٹے ہیں، تھوڑا ہے یہ. ایک زلزلہ آ جائے 1 منٹ کا، علاقے تباہ ہو جاتے ہیں. 24 گھنٹے کتنا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے دلوں میں چونکہ حرکت نہیں، اس لیے ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، اوقات میں برکت نہیں ہے. ہمارے پاس غیر ضروری چیزوں کے لیے وقت ہے، لیکن ضروری چیزوں کے لیے وقت نہیں. کیا ہم اتنا وقت نکال سکیں کہ ہم 10 سے 15 منٹ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کریں؟ اس سے زیادہ بہتر اصلاح کا کوئی اور ذریعہ اور سبب ہمارے پاس نہیں ہے. وشفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو بیماریاں ہیں شک کی بیماری، انکار کی بیماری اور شرک کی بیماری، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں، علاج اگر نہیں کریں گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، کام آئے گا تو وہ دل جو صحیح سالم ہو، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر یہ کہ آدمی اللہ کے پاس ٹھیک ٹھاک صحیح سالم دل لے کر آئے. دنیا میں علاج نہیں کریں گے کب کریں گے؟ یہ علاج کے لیے ہے، ہمارے دل کا علاج کرنے کے لیے اللہ نے کتاب دی ہے، اس لیے اس کتاب سے جڑنا بہت ضروری ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے، بھائی اتنی موٹی تفسیر کون پڑھے گا، تفسیر ابن کثیر موٹی نہیں جم رہا، چار پانچ والیوم میں، دیکھ کے ڈر جاتا آدمی، یہ میں نے اسکول کی کتابیں نہیں پڑھا، یہ کہاں سے پڑھوں گا. ایک آدمی اتنا دیکھ، ٹھیک ہے بھائی نہیں ہوتا نا تیرے سے، اتنا بڑا بوجھ مت لے، تو کیا کر، کون سی صورتیں یاد ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اچھا سورۃ الفاتحہ، قل هو اللہ احد، ہاں انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے اس کو سیکھ تاکہ تو نماز میں کھڑا ہو تیری نماز صحیح ہو جائے. مولوی صاحب سے پوچھا، امام صاحب دھیان نہیں لگتا نماز میں، کوئی ہے کیا ذکر؟ تیرا ذکر میں بھی دھیان لگے گا کہ نماز میں دھیان نہیں لگتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تجھ کو معلوم نہیں. الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگ آگے پوچھتے ہیں، بھائی بہت لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ مسلمان کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، کعبہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کیا جواب دیں ان کو؟ اب میں نے ایک مرتبہ کہا لوگوں سے، آپ کو معلوم ہے؟ ہم کو نہیں معلوم، بتاؤ. ہاں معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ آپ سورتیں پڑھتے ہیں، آپ کے بچے پڑھتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِإِلَاجِ قُرَيْشِ، سورہ قریش میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کعبہ کے رب کی عبادت کریں. کس کی عبادت کریں؟ اس گھر کے رب کی، اس گھر کی نہیں بلکہ گھر کے رب کی عبادت کریں. تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ گھر کی عبادت نہیں کرنا ہے، کس کی عبادت کرنا ہے؟ اس کے رب کی عبادت کرنا ہے. کئی باتیں قرآن میں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے دل میں آدمی کے سوراخ ہوتے ہیں، ان کو بند کر دیتی ہیں. کئی آیتیں قرآن کی ہوتی ہیں، اگر پڑھ لیں سالوں سے جس شک میں پڑا ہوا تھا نکل جاتا ہے. لیکن حضرت کے پاس کیا ہے؟ وقت نہیں ہے. تیرے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، جس کتاب نے زندگیاں بدل دی، جس کتاب کے نتیجے میں آج تو کھلی فضا میں سانس لے رہا ہے، اس کتاب نے جس نے انسانیت کو نئی سوچ دی اور چیزوں کی پوجا سے انسان کو نکال کر اللہ کی عبادت پر کھڑا کیا اور چیزوں پہ ریسرچ کرنے والا بنایا. ورنہ آج بھی پیڑوں کی اور پہاڑوں کی پوجا آدمی کر رہا ہوگا، اور کتنے کر رہے ہیں. لیکن قرآن نے انسان کو مخلوق کی عبادت سے نکالا. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج، چاند، تم نہ سورج کی پوجا کرو، تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اللہ کے بندے ہو تو. اللہ نے بتایا جس کو پیدا کیا گیا اس کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، اس کے آگے نہیں جھکتے ہیں، پیدا کرنے والے کے آگے جھکتے ہیں. ایک آیت اگر کسی کو بتا دیں آپ، اس کا دل بدل جائے. کیا بات زبردست ہے، یہ تو سب بنی ہوئی چیزیں ہیں، یہ پابند ہیں. کس نے ان کو پابند کیا؟ کس نے ان کو پیدا کیا؟ وہ ہے جس کے آگے جھکنا چاہیے، تو بنے ہوئے ہیں، یہ تو خود پابند ہیں، ان کے آگے ہم جھکیں نہیں. کیا زبردست بات ہے قرآن کی. لوگ تعجب کرتے ہیں غیر مسلموں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ کیا بڑی بات, ایک آیت میں کتنی بڑی بات ہے. سالوں سے جو سوال میرے ذہن میں کھٹکتا تھا گھومتا تھا اور مجھ کو اس کا جواب نہیں مل سکا, ایک آیت پڑھ کے جواب مل گیا. لیکن مسلمان خزانے پہ کا سانپ بنا ہوا ہے. خزانے پہ کا سانپ رہتا نا, کیا کرتا ہو, خود بھی استعمال نہیں کرتا, دوسروں کو بھی استعمال کرنے نہیں دیتا, خود بھی پڑھتا نہیں نہ دوسروں تک پہنچاتا, بلکہ کوئی بھولا بھٹکا اگر غلطی سے پڑھنے لگے کیا کر رہا, گمراہ ہو جائیں گا قرآن پڑھے گا تو, اور اگر بیٹھ کے وہ گانا گائے باہر تو گمراہ نہیں ہوگا, ناول پڑھا گمراہ نہیں, سکار سندھیا کار دوپہر ٹائمس آف انڈیا این ڈی ٹی وی سب چلتا ہے, کچھ گمراہ نہیں ہوگا. اگر وہ نہیں دیکھے, نیوز نہیں دیکھتا تو, اخبار نہیں پڑھتا تو کیا کرتا تو, اس کو دیکھنا چاہیے ورنہ پیچھے رہ جائے گا. تو دنیا میں کیا ہو رہا معلوم ہونا چاہیے, قبر میں کیا ہوگا, قیامت کے دن کیا ہوگا نہیں معلوم, اندر کیا ہو رہا, فیملی میں کیا ہو رہا نہیں معلوم. تو ایک یہ ایسی کتاب ہے جس میں ماضی کی خبریں ہیں اور انسان کے بارے میں خبریں ہیں, مستقبل کی خبریں ہیں, اس کی زندگی کا مقصد ہے, اس مقصد تک پہنچانے والے راستے کا تذکرہ ہے, اس راستے کی رکاوٹوں کا ذکر ہے, اس رکاوٹ کے لیے حل اللہ نے بیان کیا ہے. اس کتاب سے جڑنا کامیابی ہے, اس کتاب سے دور ہونا ناکامی ہے. اس کے خلاف کیس کون دائر کرے گا قیامت کے دن, اس کے خلاف کیس کون کرے گا. وقال الرسول, اللہ نے فرمایا, یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا, چھوڑ دیا تھا, ترک کر دیا تھا, مہجور بنا دیا تھا, متروک بنا دیا تھا. آپ دیکھیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں وترک الایمان به وترک تصدیقه من حجرانه, قرآن پر ایمان نہیں لانا اور اس کی خبروں کی سچائی کو تسلیم نہ کرنا, یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے. کہ کوئی آدمی قرآن کی بات کو نہیں مانے, اس پر ایمان نہ لائے, اس کی کسی ایک بات پر ایمان نہ لائے, میں نہیں مانتا, اس کو چھوڑ دیا اس نے قرآن کو. نمبر دو, وترک تدبرہی وتفہمہی من حجرانہی, قرآن میں غور نہیں کرنا, قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا, یہ بھی قرآن کو چھوڑنے میں آتا. اور وترک العمل به وامتثال اوامره واجتناب زواجره من حجرانه, قرآن پر عمل نہیں کرنا, قرآن پر عمل چھوڑ دینا, قرآن کے حکموں کو پورا نہیں کرنا, قرآن کی منع کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچنا, یہ بھی قرآن کو چھوڑنے میں. پھر والعدول عنه الى غیره, اور قرآن چھوڑ کر قرآن کی بجائے دوسری کتابوں کی طرف متوجہ ہو جانا, من شعر او قول او غناء او لہو او کلام او طریقۃ معقودۃ من غیرہ من حجرانہ, کہتے قرآن چھوڑ کے دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہونا, مثلا شعر شاعری میں لگ جانا, شاعروں کو دیکھیے آپ بیٹھا ہوا کاغذ سوچ رہا ہے, شاعر کے پاس کیا ہوتا ہے, کاغذ قلم بیڑی یا سگریٹ اور چائے, یہ چار چیزیں مل جائیں تو شاعر بنتا ہے. بیٹھا ہے لکھ رہا ہے اور شعر برا نہیں ہے, انشاءاللہ کسی درس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ شعر بھی اچھی چیز ہے, لیکن شاعر کون سا, تیری زلفیں میری زلفیں, شعر شاعری کا حصہ, اردو شاعری کا معظم حصہ لفنگا بازی ہے, لیلی مجنوئی ہے, بس اس سے زیادہ کیا ہے. اب کوئی آدمی تنقید کرے, نہیں اس کا دوسرا مطلب ہے, عشق والا معاملہ کون سا ہے, یہ وہ عشق ہے. ارے کہے کا تیرا عشق ہے, نماز چھوڑ کے تو وہ عشق میں لگا ہے, اگر واقعی تجھ کو اللہ سے وہ محبت ہوتی تو تیری زندگی میں دین ہوتا ہے. تو خالی شعر شاعری کر کے دیندار بننے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں بہت ڈیپ میننگ ہے. اس میں معشوق کا مطلب وہ معشوق عورت نہیں, اس کا مطلب اللہ ہے. کائے کا اللہ ہے, تو تیری زندگی میں ہے کچھ دین کی کوئی ایک بات ہے؟ یہ معاملہ مسلمان کا ہے. شعر شاعری, شعر شاعری میں لگ جانا قرآن چھوڑ کے, او قولی یا لوگوں کی باتیں جمع. دیکھیے بہت الگ کوٹیشن جمع کر رہا ہے ادھر سے اس کا, نیوٹن نے یہ بولا اور لنکن نے یہ بولا, اس نے یہ بولا, سب جمع کرنے میں لگے. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کا کلام نہیں, بندوں کے کلام جمع کر رہا ہے. اگر قرآن کے بعد ہوتا تو ٹھیک تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے دور کے لوگوں کے شعر کو, ایک مصرے کو ذکر کیا, لیکن یہ دوسرے سب کی باتیں جمع کر رہا ہے, لیکن اللہ کے کلام کو اس کے دل میں جگہ نہیں ہے. کوٹیشن جمع کر رہا, بعض اوقات ملفوظات جمع کر رہے ہیں. ہمارے پیر صاحب نے ایسا بولے تھے, ایک ایک جملہ لکھتے, ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں, ان کے جملے لکھ رہے ہیں. فلاں حضرت کا ملفوظ ہے, بیٹھا پین لے کے جو بات بول لکھتے جاتا. حضرت نے یہ بولے, حضرت نے یہ فرمایا, بعد میں کیا ان کے مرنے کے بعد کتاب شائع ہونے والی ہے, ملفوظات اکابر امت یا جو بھی ہے. اتنا جمع قرآن کی آیتیں تجھ کو نہیں معلوم, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تجھ کو نہیں معلوم, اس کی باتیں جمع کر رہا ہے. اللہ کا کلام بھی تو کاش کے تو دل میں جمع کرتا, ایک ایک لفظ اس کو یاد کر رہا ہے, قرآن نہیں. تو کہتے ہیں کہ دوسرے کے قول او غنا یا گانے. آپ دیکھیے یقین سے کہیے, ہر آدمی اپنے اوپر بھی غور کرے, دوسروں پر بھی. جتنے گانے یاد ہیں اتنے سورے یاد ہیں کیا؟ ایمانداری کی بات ہے, آدمی دیکھ لے کسی کو بھی, پوچھ لے کسی سے, جتنے گانے تو نے یاد کیے اتنے سورے تو نے یاد کیے کیا؟ کیا حال ہے ہماری زندگی کا سوچیا. بعض لوگ اور عورتیں بھی رت جگہ میں معلوم پڑتا ہے, دادی دانت نہیں منہ میں, ایسے ایسے عشقیا گانے گا رہی ہیں, اللہ رحم فرمائے. رت جگہوں میں معلوم پڑتا ہے کیسے کیسے گانے آتے دادی اماں کو. اتنے گانے رات ختم نہیں ہوگی, رات بھر چلتے رہیں گے اتنے گانے, تھک کے جانے تو صبح ہو کے چھوڑ دو. یہ حال مسلمانوں کا. لیکن اسی دادی اماں کو بولیں گے ذرا ایک سورت پڑھ کے سناؤ, تو بولیں دانت میرے صحیح نہیں ہے اور باقی سب تجوید سے گانے گا رہی ہے. کہاں جا رہی ہماری امت؟ گانے بجانے, عورتیں ڈھول تاشے لے کے نکاحوں میں, اور قرآن نہیں. قرآن زندگی میں اتنا نہیں, صورتیں یاد کرنے کی اتنی توفیق نہیں, سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ او غنا ان او لہو ان او کلام ان, یا کوئی کھیل تماشا یا یہاں وہاں کی باتیں, اس میں مصروف ہونا قرآن کی بجائے. او طریقت مأخوذت من غیرہ, یا قرآن کے بجائے کوئی اور طور طریقہ زندگی گزارنے کا, اس کی طرف متوجہ ہونا, قرآن کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستے کی طرف جانا, یہ قرآن کو چھوڑنا ہے, یہ قرآن کو چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہم کو قرآن سے جڑنے والا بنائیں. دیکھیے روزانہ آپ وقت نکالیں, کیسا کریں؟ قرآن کی تقریباً آپ دیکھیے 30 پارے تو ہیں, سب کو معلوم ہے. اگر ایک آدمی ایک دن میں ایک پارا پڑھے تو کتنے دن میں ختم ہوگا؟ بہت بڑا مجاہدہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ آدھا پڑھ سکتے تو کتنے دن میں ہوگا؟ 60 میں. وہ بھی نہیں ہوتا آپ سے, پاؤ پارا آپ پڑھ لیے تو کتنے دن میں ہوگا؟ ہاں 120 میں. 120 کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 4 مہینے. کم سے کم سال میں 3 بار تو ہوگا. لیکن حال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن رمضان میں جو جوش میں آ کے پڑھا تھا, اس کے بعد جو رمضان کے بعد جو چھوڑا ہے تو اگلے رمضان میں اس کا نمبر آئے گا. رمضان ٹو رمضان ہم قرآن پڑھنے والے بنتے ہیں. روزانہ ایک دن ایسا نہیں جائے مسلمان کا. اچھا دھوکے کیسا ہے شیطان کیا کرتا؟ نماز میں پڑھتا نا تو قرآن, ایسے تھوڑی نہیں پڑھ رہا. اچھا صرف نماز میں پڑھے گا اتنا ہی جتنا تو یاد رکھا ہے, پورا قرآن ختم کرنا. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ہر دن قرآن پڑھوں گا, ایک دن پورا قرآن پڑھوں گا. کہا نہیں, آپ نے صحابی کو روک 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 کے کہاں تک لائے؟ کم سے کم تین دن، تین دن سے کم میں قرآن ختم مت کرنا. یعنی صحابہ کا شوق آپ دیکھیے، وہ تین دن کے اندر قرآن ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ نے منع کر دیا نہیں، تین دن کم سے کم. یعنی ایک دن میں کتنے پارے پڑھ سکتا ہے آدمی؟ پھر دس پارے. یہ حال صحابہ کا، اتنا تعلق قرآن سے تھا. ہمارا، ہم تین سال میں قرآن پڑھے تو بھی جیت گئے سمجھ لو. اتنا ایک پیج بھی اگر نہیں بھائی، بہت دشمنی ہے ایک دم وقت اس کا، تو کیا کرے، ایک پیج روزانہ اگر پڑھتا ہے تب بھی کیا ہوگا، کتنے پیجز ہیں؟ تقریباً 600 پیجز ہیں میں سمجھتا ہوں. کتنے دن میں ہوگا؟ 600 دن میں کم سے کم، دو سال میں تو ہوگا کم سے کم. ایک پیج تو پڑھے، نہ پڑھنے سے یہ اچھا ہے. اس کو اس کو دیکھنا، یہ بہت پڑھتا ہے، یہ بہت پڑھتا ہے، یہ بھی جوش میں آ کے پڑھتا، اس کے بعد جو چھوڑتا تو ختم. ہم لوگ چیزیں موڑ کے حساب سے کرتے ہیں، نہیں، ہم کو اصول کے اعتبار سے کرنا چاہیے. آپ روزانہ قرآن کریم میں سے کم پاؤ پارا پڑھیں تو آپ کے لیے اتنا کم سے کم ہضم ہو سکتا ہے. اور اگر آپ صبح سے لے کے اوقات بنائیں اپنے کہ میں، اور آج تو موبائل آنے سے تو وہ بھی تکلیف ختم ہو گئی، قرآن لے کے کون گھومے بھائی، آج موبائل میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. آپ وضو کر لیا، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور صبح میں آپ نے فجر کے وقت میں پاؤ پارا پڑھ لیا، جلدی آ گئے مسجد میں نماز کے لیے، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ 20 منٹ تو ملتے آپ کو، آپ نے پاؤ پارا فجر میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے، پابندی سے ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دو، قرآن پڑھا آپ نے. پھر ظہر کی نماز میں آپ آ گئے، تھوڑا وقت ہے، آپ نے پاؤ پارا تب پڑھ لیا. پھر عصر کی نماز یا مغرب کی نماز، اس کے بعد، اس کے پہلے آپ نے تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیا، پاؤ پارا پڑھ لیا. رات میں گھر پہ گئے، سب کھانا آنا ہو گیا، سب کچھ ہوا، ادھر ادھر ٹی وی بند کرو، قرآن کھولو. چین میں کیا ہوا، جاپان میں کیا ہوا، کون پوچھ رہا ہے آپ کو؟ کوئی پوچھتا آپ کو؟ کوئی پوچھتا نہیں. کیا ہونے والا آپ کا؟ اتنا اہمیت اس کی، اپنی آخرت کی فکر کرو، قرآن پڑھو، 15 منٹ نکالو. ایک گھنٹہ اگر دن میں نکال دے، ایک ساتھ نہیں نکال سکتا بھائی، 4 بار 15 منٹ نکالے، اور ایک 15 منٹ میں پاؤ پارا پڑھ سکتا ہے آدمی اگر، اور پہلی مرتبہ لیٹ ہوگا لیکن جب پڑھنے کی عادت ہوگی تو کیا ہوگا، روزانہ فاسٹ ہو جائے گا پڑھنا اس کا. تو یہ 15 منٹ میں اگر پڑھ لیں، ایک دن میں ایک پارا اس کا ختم ہو سکتا ہے، امپاسبل نہیں ہے. اور یہ ہوا خالی پڑھنا، اور تھوڑا سا وقت ایک 10 سے 15 منٹ تفسیر پڑھنے میں لگا ہے. 30واں پارا شروع کرے بھائی، الف لام میم ذالک، ٹھہر جا، 30واں پارا پڑھ. یہ صورتیں تو روزانہ پڑھتا ہے نا، اس کی تفسیر سمجھ، کتنا ہے، 100-200 پیج ہے، آرام سے ہو جائے گا. اس کو سمجھ، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کر جو تو پڑھ رہا ہے، تیری نماز میں دھیان لگے گا. یہ دو کام اگر آدمی کر لے، مکس اپ نہیں کرنا، میں تفسیر سے پڑھ رہا خالی پڑھ کے فائدہ نہیں، پھر تیری زندگی میں شاید ہی تجھ کو پورا قرآن پڑھنے کا موقع ملا، پہلے مر گیا تو کہا جائے گا پڑھا ہی نہیں پورا قرآن اب تک. تو عربی پڑھنے کی الگ سے اس کا وقت الگ نکالے، کہ صرف قرآن میں تفسیر نہیں، صرف عربی پڑھتا چلا جائے گا، الف لام میم ذالک الکتاب، پڑھتا جائے گا آخر تک، الناس، وہاں تک پڑھے گا شروع سے. تو ایک تو ایسی مجلس اس کی ہونا چاہیے جو صرف عربی والی ہو، دوسری تھوڑا سا وقت نکالے، ایک آیت ہی صحیح لیکن اس کو سمجھے، بن کام پہ لگ گئے اپنے. اگر یہ آدمی کرتا رہے گا، روحانی غذا اس کو ملتی رہے گی، یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے، اور قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اقول ھذا، استغفر اللہ لی ولکم.